الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون محترم خواتین و حضرات میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورة البقرہ کی ابتدائی پانچ آیتیں تلاوت کی ہیں ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے الف لام میم وہ عظیم الشان کتاب جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے جو لوگ کے غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرنے والے ہیں اور ہم نے انہیں جو عطا فرما رکھا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی دوسری سورت ہے اور یہ قرآن کریم کی طویل ترین سورت ہے، تقریباً ڈھائی پاروں پر مشتمل ہے، اور اس سورت میں بھرپور انداز میں قانون سازی کی گئی ہے، اسلامی شریعت کے وہ تمام مسائل جو انسانی زندگی کو مختلف انداز میں ٹچ کر سکتے ہیں، مس کر سکتے ہیں، ان مسائل کے بارے میں قوانین اور شریعت کی ہدایات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں نجی مسائل بھی ہیں، اجتماعی مسائل بھی ہیں، سماجی مسائل بھی ہیں، سیاسی مسائل بھی ہیں، گھریلو معاملات بھی ہیں، خواتین کے حوالے سے بھی قانون سازی بھرپور انداز میں کی گئی ہے، جہاد کے موضوع پر بھی بھرپور انداز میں گفتگو کی گئی ہے۔ گویا ایک ایسی صورت ہے جس میں قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ مسائل اور شریعت کے احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے حوالے سے انسانوں کی تین قسمیں بنائی، تین کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں جو کہ قرآن کریم کے حوالے سے ہو سکتی ہیں۔ اور ان تین قسموں کا بیان ابتدائی 20 آیتوں کے اندر قرآن کریم نے کیا ہے. پہلی قسم وہ ہے جو قرآن کریم پر مکمل طریقے پر ایمان لانے والی ہے, قرآن کریم کو تسلیم کرنے والی ہے. ان کا تذکرہ ابتدائی 5 آیتوں کے اندر قرآن کریم نے کیا ہے, اور وہی 5 آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. اس کے بعد 2 آیتوں کے اندر ان افراد کا تذکرہ کیا گیا ہے جو مکمل طریقے پر قرآن کریم کے منکر ہیں, دو ٹوک انداز میں قرآن کا انکار کرتے ہیں, کسی قیمت پر بھی قرآنی تعلیمات کو قبول کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں. اس طرح یہ 7 آیتیں ہو جاتی ہیں. اس کے بعد باقی 7 آیتوں کے اندر قرآن کریم نے ایک ایسے گروہ, ایک ایسی قسم کا تذکرہ فرمایا ہے, انسانوں کی ایک ایسی جماعت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن کا مذہب اور عقیدہ مفادات کے گرد گھومتا ہے. گنگا گئے تو گنگا رام, جمنا گئے تو جمنا داس, جہاں چلے گئے وہیں کی بولی بولنے لگ گئے. مقصد صرف ان کا اپنے مفادات کو حاصل کرنا ہے. جس انداز پر بھی مفادات حاصل ہو جائیں وہ اسی انداز پر چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اگر قرآن کو ماننے سے مفاد ملتا ہے تو قرآن پاک پر لمبی چوڑی تقریریں اور لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں, اور اگر قرآن کریم کو ماننے سے مفادات متاثر ہوتے ہیں تو قرآن کریم کو چھوڑنے میں بھی دیر نہیں لگاتے. انہیں قرآن کریم کی اصطلاح میں منافقین کہا جاتا ہے, اور ان کا تذکرہ قرآن کریم نے 13 آیتوں کے اندر فرمایا ہے. اس طریقے پر یہ 3 کیٹیگریز ہیں جو قرآن کریم کے حوالے سے ہی انسانی معاشرے کے اندر موجود ہیں. چونکہ ہمارا تعلق پہلی جماعت کے ساتھ ہے جو ایمان لانے والے ہیں اور قرآن کریم کو تسلیم کرنے والے ہیں, اس بنا پر میں نے ابتدائی 5 آیتیں ہی تلاوت کی ہیں, اور ان 5 آیتوں کے اندر بتایا جائے گا کہ قرآن کے ماننے والے کیسے لوگ ہوا کرتے ہیں, کس قسم کے افراد ہیں. جب قرآن ہمیں یہ بتائے گا کہ ایمان لانے والے کیسے لوگ ہوتے ہیں, قرآن کو ماننے والے کس قسم کے افراد ہوتے ہیں, تو پھر ہمیں اپنے بارے میں فیصلہ کرنے میں بڑی آسانی ہوگی کہ ہم ان ماننے والوں کے اندر شامل ہیں یا نہیں ہیں. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دیجئے کہ قرآن کریم آئینہ دکھا رہا ہے ہمیں, آپ اپنی شکل اس میں دیکھ لیجئے, اپنا عکس اور اپنی تصویر اس کے اندر دیکھ لیجئے, اور آپ کے جو خامیاں ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی اور جو خوبیاں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی. اب یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہوگی کہ قرآن جب ہماری تصویر ہمیں دکھا دے تو ہم اپنی خامیوں کو دور کریں, خوبیوں کو اور زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کریں. کیونکہ آئینہ جب انسان کے سامنے آتا ہے تو دو ہی قسم کی صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو اس آئینے کو گالیاں دینی شروع کر دی جائیں. صاحب یہ کیسا ہے, ایک واقعہ مشہور ہے کہ کسی صاحب نے کبھی آئینہ دیکھا نہیں تھا, راستے سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ کوئی چیز پڑی ہوئی اٹھا لی, جیسے ہی سامنے کیا تو بڑی بھونڈی سی شکل نظر آئی, موٹی سی ناک نظر آئی, موٹے موٹے ہونٹ نظر آئے, کالی بھجنگ صورت نظر آئی. بڑا غصہ آیا, کہنے لگا تو ہے ہی اس قابل کہ تجھے لوگوں نے پھینکا ہوا ہے, اور اٹھا کے اس نے پھینک دیا. حالانکہ اسے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ تیری تصویر دکھا رہا ہے, اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں, یہ تو تیری شکل تجھے دکھائی جا رہی ہے. آج بھی صورتحال کچھ ایسی قرآن کریم کے حوالے سے پیدا ہو رہی ہے کہ قرآن جب ہماری تصویر ہمارے سامنے کرتا ہے, ہماری شکل ہمارے سامنے کرتا ہے, تو ہم کبھی تو قرآن پر گرم ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ قرآن کو روشن خیال بنائیے جناب, قرآن میں رواداری پیدا کیجیے. ہمیں شکل تو اپنی نظر آ رہی ہے اور ہم خامیاں قرآن کے اندر پیدا کر رہے ہیں, یا پھر قرآنی آئینے کے محافظ علماء کرام ان پر ہم برسنا شروع ہو جاتے ہیں کہ صاحب ان لوگوں نے قرآن کریم کو خراب کیا ہوا ہے اور قرآن کریم پر اپنی اجارہ داری بنا رکھی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی شکل کو بدلنے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں یا نہیں. قرآن کریم تو آئینہ ہے, آپ کی شکل دکھا رہا ہے, لہذا اگر آپ کو کوئی خامی آئینے میں نظر آ رہی ہے تو آئینے کا کوئی قصور نہیں, وہ تو آپ کو آپ کی صورت دکھا رہا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہوں, آپ اپنے آپ کو قرآن کریم کے مطابق ڈھالنے کے لیے تیار ہوں. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے آئینے میں شکل دیکھ کر بگڑنا شروع کر دیا, اور کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے آئینے میں شکل دیکھ کر اپنی اصلاح کرنی شروع کر دی اور اپنے آپ کو سنوارنا شروع کر دیا. دنیا نے دیکھا کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو سنوارنا شروع کیا تھا اللہ رب العزت نے انہیں صدیق اکبر بنا دیا, فاروق اعظم بنا دیا, عثمان غنی بنا دیا, علی مرتضی بنا دیا, اور بلال حبشی مؤذن رسول بنا دیا. سلمان منا آل البیت, میرے نبی نے فرمایا کہ سلمان تو میرے گھر کا ایک فرد ہے, وہ آدمی تھا غیر عرب تھا, کہیں سے آیا تھا، عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا تھا، لیکن قرآن کے دامن میں آ کر اس نے جب اپنی اصلاح کی ہے تو میرے نبی نے گواہی دی کہ یہ تو میرے خاندان اور میرے گھرانے کا فرد کہلانے کا مستحق ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن کریم تو ہمیں ہماری شکل دکھائے گا، اب ذمہ داری ہماری ہوگی کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے یا نہیں بدلنا، اور اپنے اندر کیا تبدیلیاں پیدا کرنی ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر قرآنی زندگی ہمارے اندر آ سکے۔ تو میں نے اسی بنیاد پر یہ قرآن کریم کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ان آیتوں میں ایک طرف تو ایمان والوں کی خوبیاں، قرآن کریم کو ماننے والوں کی صفات آئیں گی، اور دوسری طرف ساتھ ہی ساتھ اس قرآن کریم کو سمجھنے کا انداز اور طریقہ بھی سکھایا جائے گا کہ آپ قرآن کریم کو کس انداز پر سمجھ سکتے ہیں۔ ایک آج کل عام طور پر ہمارے ہاں ایک وبا چل رہی ہے کہ صاحب قرآن تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، قرآن تو میں بھی سمجھ سکتا ہوں، قرآن تو وہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اللہ نے یہ قرآن انسانوں ہی کے لیے اتارا ہے اور انسانوں کے سمجھنے کے لیے اتارا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک مخصوص انداز ہوتا ہے سمجھنے کا، یہ ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے تباہ آزمائی کرنا شروع کر دے۔ اگر کوئی ایسی اجازت ہوتی کہ قرآن کو جو چاہے سمجھنے لگ جائے، جس طرح چاہے سمجھنے لگ جائے، تو پھر رب کائنات قرآن کریم کو خانہ کعبہ کی چھت پہ اتار کر کے کہہ دیتے کہ عرب کے لوگوں تم عربی جانتے ہو، تم عربی زبان کو بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہو، لے لو قرآن ہم نے اتار دیا ہے، سمجھ لو اس قرآن کریم کو۔ یا ہر گھر کی چھت پہ قرآن کریم کے ایک ایک نسخہ رکھوا دیا جاتا اور ان سے کہہ دیا جاتا کہ سمجھ لو اس قرآن کریم کو، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ حالانکہ ابو جہل عربی ہم سے زیادہ جانتا تھا، ابو لہب عربی ہم سے زیادہ جانتا تھا، وہ لوگ عربیت کے ماہر تھے اور ان لوگوں کے ذریعے عربیت کے قواعد و ضوابط وضع کیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے انہیں آزادی کے ساتھ قرآن سمجھنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ کیا کہا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ قرآن جس نبی پر اتارا، جس نبی کو قرآن دے کر کے بھیجا ہے، اس نبی کو دیکھ دیکھ کے تمہیں یہ قرآن سمجھنا پڑے گا۔ تم یہ کہو کہ صاحب ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، فلاں بھی سمجھ سکتا ہے، اس نبی کی اجارہ داری قرآن پر کیوں چلنے دی جائے، اس بات کی قرآن کریم نے اجازت نہیں دی ہے۔ اور یہ انسان کی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر نظریے کے ساتھ ایک شخصیت ہوا کرتی ہے جو اس نظریے کو اجاگر کیا کرتی ہے، جب تک شخصیت نہ ہو تو نظریہ اجاگر نہیں ہو سکتا، نظریہ کہیں درختوں پر نہیں لگا کرتا یا آسمانوں سے ٹپتا نہیں کرتا، نظریہ تو کسی شخصیات کے اندر واضح ہوا کرتا ہے، اور وہ شخصیت سرکار کالی کملی والے کی تھی، اور سرکار کالی کملی والے نے سوالات شخصیات صحابہ کی تیار فرمائی، اور ان صحابہ کرام کے ذریعے سے قرآن علوم آگے منتقل ہوتے چلے گئے۔ تو میں نے یاد کیا کہ قرآن کریم نے قرآن کریم کو سمجھنے کا ایک مخصوص انداز وضع فرمایا ہے، لہذا قرآن کریم کو اس پراپر وے میں، اس مخصوص انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ قرآن آپ کو سمجھنے آئے گا، اور اگر آپ اس انداز کو بدل دیں گے اور اپنی منمانی کرنے کی کوشش کریں گے تو یقین کر لیجئے کہ آپ اس قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے گمراہی اپنے دامن میں جمع کر لیں گے۔ رہنمائی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ قرآن کریم کو قرآن کے مخصوص انداز میں سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اس قرآن کریم کا مقصد تو ہدایت دینا ہے، چنانچہ قرآن کریم ہی میں آگے اسی سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 26 ہے، جس میں قرآن کریم ایک عجیب بات کہی ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور اسی قرآن کریم کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، قرآن کریم کے ذریعے سے ہدایت مل جانا یہ تو واقعی حقیقت ہے اور ہر انسان کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اسی قرآن کے ذریعے لوگ گمراہ ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بڑی اچنبھے کی بات ہے۔ ایک صاحب نے کسی بزرگ سے یہ سوال کیا کہ حضرت یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ قرآن گمراہ کر دے کسی انسان کو، ہدایت دینا تو سمجھ میں آتا ہے، قرآن کا مقصد ہی ہدایت ہے، لیکن گمراہ کر دینا یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ قرآن انسانوں کو گمراہ کیسے کر دے گا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن سے بہت سے لوگوں کو اللہ گمراہ کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اللہ ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ ان بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھیے، قرآن کریم کو قرآن کے بتائے ہوئے مخصوص انداز میں سمجھیں گے تو یہ قرآن کریم ہدایت دے گا، اور اگر قرآن کریم کو قرآن کریم کے مخصوص بتائے ہوئے انداز سے ہٹ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس قرآن کریم کے ذریعے انسان گمراہ ہو کر کے رہ جائیں گے۔ مثال دے کر کے انہوں نے سمجھایا کہ دیکھیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اپنی بینائی کا معائنہ کراتے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے دیکھا کہ صاحب آپ کی بینائی جو ہے متاثر ہے اور آپ کو اتنے نمبر کا لینس لگنا چاہیے. آپ نے وہ نسخہ لے لیا, چشمے والے کے ہاں آ گئے, انہیں جا کر کے نسخہ دکھا دیا کہ صاحب آپ ذرا دیکھ لیجیے. انہوں نے دیکھا, کہا کہ جناب یہ لینس ہے آپ کا, یہ اس کے ساتھ دو تین انہوں نے فریم بھی سامنے رکھ دیے کہ ان میں سے کوئی منتخب کر لیجیے, ہم اس میں لگا دیں گے. انہوں نے لگا لیا, بڑا اچھا نظر آنے لگ گیا, بینائی تیز ہو گئی. دوسرے صاحب بھی ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے گئے, انہوں نے بھی بینائی ٹیسٹ کرائی, ان کو بھی ڈاکٹر صاحب نے لینس لکھ کر کے دے دیا. وہ چشمے والے کے پاس آ گئے, چشمے والے نے لینس بھی سامنے رکھ دیا کہ آپ کے نمبر کا لینس ہے اور یہ فریم ہے. کہنے لگے صاحب لینس تو ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہے لیکن یہ فریم تو ڈاکٹر نے نہیں لکھ کے دیا. آپ اپنا فریم بیچنے کے لیے مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے اپنا فریم بیچنے کے لیے مجھے آپ مجھ سے پیسے اٹھنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کی بات نہیں مانوں گا, مجھے بھی عقل حاصل ہے, میں خود استعمال کر سکتا ہوں, میں کسی کا مقلد نہیں ہوں, میں خود ان چشمے کو استعمال اس کو کر لوں گا, لینس کو میں خود اپنے مطلب کے مطابق استعمال کر لوں گا. وہ لے کر کے جہاں, اس نے کہا آپ کی مرضی صاحب, آپ فریم نہ لیجئے, یہ لے لیجئے. لینس لے لیے اس نے, لے کر کے گھر آ گیا اور گھر آنے کے بعد اس نے ہون دستہ منگوایا, ہون دستے میں وہ لینس ڈالے اور اس نے دیکھا تھا اپنی نانی اما کو کوٹتے ہوئے, سرما پیستے ہوئے دیکھا تھا. تو اس نے جناب والا اسے کوٹا لینس کو اور اس کا چورا چورا جب انتہائی باریک ہو گیا تو ایک چٹکی اٹھا کر کے ایک آنکھ میں ڈال لی, دوسری آنکھ کے اندر ڈال لی. ان بزرگوں نے فرمایا کہ ذرا مجھے بتائیے کہ اس کی بینائی تیز ہوگی یا پہلی بھی چلی جائے گی؟ کہنے لگے صاحب وہ تو پہلی بھی چلی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جو پراپر وے ہے اس لینس کے استعمال کرنے کا وہ چھوڑ دیا اور اپنی منمانی کی, منمانے طریقے پر اسے استعمال کرنے کی کوشش کی, جس کے نتیجے کے اندر اس کی پہلی بینائی بھی ضائع ہو کر کے رہ گئی. اس بنا پر جس طرح دنیا کے معاملات کے اعتبار سے اگر آپ کسی چیز کو اس کے مخصوص طریقے پر استعمال نہ کریں تو نقصان اٹھائیں گے, اسی طریقے پر قرآن کریم کو قرآن کے بتائے ہوئے مخصوص انداز پر نہیں سمجھیں گے تو اس میں بھی آپ نقصان اٹھائیں گے اور اس کے نتیجے کے اندر سوائے گمراہی کے آپ کو کچھ نہیں مل سکے گا. آج قرآن کریم کے حوالے سے, قرآن تفسیر کے حوالے سے دعوے کرنے والے تو بہت ہیں اور قرآن تفسیر کے حلقے لگانے والے بھی بہت ہیں, اور پھر یہیں پر بس نہیں ہے, ایسے افراد موجود ہیں جو عالمی سطح پر قرآن کریم کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی فہرستیں بنا دی ہیں, قرآن علوم کی فہرستیں بنا دی ہیں. المعجم المفارس لالفاظ القرآن الکریم, قرآن کریم کے الفاظ کے لیے یہودیوں کی ایک جماعت نے مل کر کے ایک فہرست تیار کی ہے کہ آپ کو قرآن کریم کا جو لفظ تلاش کرنا ہے فلاں جگہ پر آپ کو ملے گا, اور قرآن علوم کو ایک علم کتنی جگہ پر قرآن نے ذکر کیا ہے یا کسی ایک بات کا تذکرہ قرآن کریم میں کہاں کہاں ملتا ہے. یہودیوں نے اس کے لیے باقاعدہ کتاب بنا کر کے رکھ دی ہے اور اب تو سی ڈی آ چکی ہے, کمپیوٹر میں لگا لیجیے اور آپ ساری چیزیں دیکھ لیجیے. انہیں یہودیوں سے ٹرانسلیٹ کر کے, ترجمہ کر کے بعد عرب علماء نے اسے عربی کے اندر منتقل کر دیا ہے. اور اسی طریقے پر احادیث طیبہ کا جو ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے, لاکھوں کی تعداد میں احادیث ہیں, ان کی فہرست بنا دی گئی ہے اور فہرست بنانے کے بعد ان کی کتاب تیار کر دی گئی ہے, المعجم المفارس لالفاظ الحدیث الشریف, اور پھر اس کے بعد وہ سی ڈی کے اندر آ گئی ہے. آپ کمپیوٹر میں لگا کر کے دیکھ لیجیے, جو آپ ایک لفظ آپ کو یاد ہونا چاہیے, کسی بھی حدیث کے ایک لفظ یاد ہو, آپ کلک کریں, پوری حدیث آپ کے سامنے آ جائے گی اور وہ بتا دے گا کہ فلاں فلاں کتاب کے فلاں فلاں صفحے پر آپ کو یہ حدیث مل سکتی. بہت بڑا کام ہے, لیکن یہ کام کس نے کیا؟ پانچ یا چھ یہودی علماء ہیں, انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا. اب مجھے بتائیے کہ انہیں اس سے کیا فائدہ پہنچا؟ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, مستشرقین ہیں, قرآن کریم کی بڑی تعریف کرتے ہیں. میں نے کہا ان کی اچھائی کیا ہے؟ جس شخص کو قرآن سے ایمان نہ ملا اسے کیا ملا قرآن سے؟ جو قرآن کی کتاب لکھنے کے باوجود, قرآن کریم کے علوم کی فہرست بنانے کے باوجود, احادیث طیبہ کی فہرست بنانے کے باوجود بے ایمان رہا, تو اسے کیا نصیب ہوا اس قرآن کریم سے؟ آج ایسے حلقے آپ کو ملیں گے, تفسیر بیان کر رہے ہیں ماشاءاللہ, سودی کاروبار بھی چل رہا ہے, ویڈیو کی کیسٹیں بھی ان کے ہاں چلتی ہیں, بلیو پرنٹ بھی بیچتے ہیں, اور قرآن کریم کی تفسیر بھی ماشاءاللہ بڑا حلقہ قائم کر کے بیان کر رہے ہیں. مجھے بتائیے اس بے ایمان کو اس قرآن سے کیا ملا؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صرف یہ دعویٰ کرنا کہ صاحب میں قرآن کریم پڑھتا ہوں اور میں قرآن کریم سمجھنا جانتا ہوں اور میں قرآن کریم کو بیان کر سکتا ہوں اتنا کافی نہیں، بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ جو قرآن آپ بیان کر رہے ہیں اس طرز پر بیان ہو رہا ہے جس طرز پر سرکار کالی کملی والے نے بیان کیا تھا، اس طرز پہ بیان ہو رہا ہے جس طرز پہ سرکار کالی کملی والے نے سوالات قرآن کریم کے ماہرین صحابہ کرام کی جماعت تیار کی تھی، اگر ویسا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن سے ہدایت پا رہا ہے، اور اگر ویسا نہیں ہے، کہتا ہے کہ صاحب وہ پرانا زمانہ تھا، آج روشن خیال تفسیر ہم بنائیں گے، آج روادار قسم کا قرآن ہم تیار کریں گے، تو یاد رکھیے کہ یہ بھی بے ایمان کا بے ایمان ہی ہے، اسے ایمان کی دولت نصیب نہیں ہو سکی اور اسے ہدایت کی دولت نصیب نہیں ہو سکی۔ یاد رکھیے، میں آپ سے عرض کروں گا کہ افہام و تفہیم کے انداز بدل سکتے ہیں، اسلوب بیان بدل سکتا ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ اس نے قرآن میں کوئی نئی بات پیدا کر دی اور قرآن کریم سے کوئی نیا نقطہ نکال دیا جو آج تک دنیا نہیں سمجھ سکی تھی، میرے بھائیو یاد رکھیے کہ ایسے شخص گمراہی کے اندر مبتلا ہے۔ قرآن وہی ہے جو 1450 سال پہلے تھا، آج بھی وہی قرآن ہے، جو معنی 1450 سال پہلے کیے جاتے تھے وہی معنی آج بھی قرآن کریم کے ہوں گے، جو مفہوم 1450 سال پہلے تھا وہی مفہوم قرآن کریم کا آج بھی ہوگا۔ اگر اس قرآن میں کوئی ذرہ برابر بھی تبدیلی کے دعوے دار ہے تو ایسا شخص بے ایمان اور کافر ہو سکتا ہے، ایمان والا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ذرا میری بات پر توجہ دیجئے گا، میں نے کہا کہ اسلوب بیان بدل سکتا ہے، افہام و تفہیم کے انداز بدل سکتے ہیں، لیکن قرآنی علوم و معارف میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، قرآنی احکام کو کوئی بدل نہیں کر سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ اس دور کا جو سود تھا وہ تو اللہ کے ساتھ جنگ کے مترادف تھا اور آج کے دور کے اندر سود اللہ سے جنگ کے مترادف نہیں، وہ یہ کہنا چاہے تو وہ بے ایمان ہی کہلائے گا، کبھی قرآن کریم کو ماننے والا اور ایمان والا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ یہ خرابی کب پیدا ہوتی ہے، جب قرآن کریم کو پراپر وے میں سمجھنے سے ہم کتراتے ہیں، ہم اپنے لیے آزادی کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ قرآن نے اس کی پابندی پہلے ہی لگا دی، پہلے سورہ فاتحہ ابتدا کے اندر موجود ہے، اور آپ سورہ فاتحہ روزانہ 5 نمازوں کے اندر فرائض نوافل سنتیں لگا لیجئے تو دسیوں مرتبہ آپ سورہ فاتحہ کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں، اور اس میں اللہ سے کیا کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ صراط مستقیم دکھا دیجیے، کافی تھا، آگے تو کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ نے کہا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، 3 آیتوں کا اضافہ کیا ہے، حالانکہ مختصر سی صورت ہے، اس میں 3 آیتوں کا اضافہ کیا ہے صراط مستقیم کو بیان کرنے کے لیے، جبکہ اس دن صراط المستقیم میں بات واضح ہو گئی تھی کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دیجئے، لیکن اللہ نے بتایا کہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان میں سرکار کالی کملی والے بھی آ جائیں گے، صحابہ کرام کی پوری جماعت ان کے اندر آ جائے گی، کہ ان کا راستہ ہمیں دکھا دیجئے، اس راستے پر ہم چلنے کے خواہش مند ہیں۔ اس بنا پر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو رجال اللہ کے توسط سے سمجھنا پڑے گا، اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھ کر اس قرآن کریم کو سمجھنا پڑے گا، اگر اس کے بغیر سمجھ میں آ جاتا قرآن تو عربوں کے لیے سرکار کالی کملی والے کے وجود کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ خود ہی قرآن کو سمجھ سکتے تھے، لیکن سرکار کو بھیج کر کے بتا دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے طریقے پر تمہیں قرآن کو سمجھنا ہوگا، تب جا کر کے اس قرآن کریم سے تمہیں ہدایت اور رہنمائی میسر آ سکتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کا اپنا انداز ہے، اور وہ انداز میں اور آپ متعین نہیں کریں گے، وہ انداز قرآن کریم خود متعین کرے گا، قرآن کریم خود بتائے گا کہ مجھے اگر آپ نے سمجھنا ہے تو یہ انداز آپ کو اختیار کرنا ہوگا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان 5 آیتوں کے اندر قرآن کریم کے ماننے والوں کی صفات بھی ہیں اور قرآن کریم کو سمجھنے کا انداز بھی، دونوں باتیں اس کے اندر سکھائی گئی ہیں۔ تو قرآن کریم کہتا ہے الف لام میم، سورہ بقرہ کی ابتدا ہو رہی ہے، ابتدائی آیت ہے الف لام میم۔ اب یہ الفاظ ایسے ہیں قرآن کریم کے کہ انسانوں کے گفتگو کے اسلوب سے ہٹے ہوئے ہیں، میں اور آپ جب بات کرتے ہیں تو اس انداز پر ہم بات نہیں کرتے، عرب بھی اس انداز پر بات نہیں کرتے، اسے کہتے ہیں مفردات، علیحدہ علیحدہ حروف بولنا، حالانکہ جب گفتگو کی جاتی ہے تو مفردات کی شکل میں نہیں مرکبات کی شکل میں کی جاتی ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے کون سی نماز پڑھی، آپ کہیں صاحب میم غین رے بے میں نے پڑھی، ایسا کبھی نہیں کہیں گے آپ، آپ کہیں گے صاحب میں نے مغرب پڑھی، اسے علیحدہ علیحدہ کر کے آپ نہیں بولیں گے، انسانوں کے گفتگو کا یہ انداز ہی نہیں، اسی بنا پر اسے مفردات بھی کہا جاتا ہے، مقطعات بھی کہا جاتا ہے، علیحدہ علیحدہ کٹے ہوئے حروف، کٹے ہوئے الفاظ، الف لام میم۔ تو انسانی اسلوب گفتگو سے ہٹ کر قرآن کریم نے اس سورت کی ابتدا فرمائی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس قسم کی گفتگو قرآن کریم میں اور سورتوں کی ابتدا کے اندر بھی کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے غالباً 29 اقوال نقل کیے ہیں ان کے معنی کو متعین کرنے کے لیے کہ الف لام میم کے معنی کیا ہو سکتے ہیں، فلاں صاحب نے یوں کہا، فلاں صاحب نے یوں کہا، لمبی چوڑی باتیں کرنے کے بعد آخر میں کیا کہا امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، تو آخر میں یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان الفاظ کے معنی متعین کرنا انسان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ چنانچہ آپ بڑے سے بڑی تفسیروں کو دیکھیے گا، وہ الف لام میم لکھنے کے بعد نیچے لکھتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کے معنی کو جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، بندہ نہیں جانتا اس کے معنی کیا ہے۔ پھر یہ کہ سرکار کالی کملی والے نے اس کے معنی بیان ہی نہیں کیے اور صحابہ کرام نے اس کے معنی پوچھے ہی نہیں۔ اب اس پر امام راضی رحمت اللہ علیہ ایک سوال اٹھاتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم تو اللہ نے اتارا تھا سمجھنے کے لیے، کتاب انزلناہ الیک، ہم نے تو کتاب آپ کی طرف اس لیے اتاری کہ آپ لوگوں کو بیان کر کے سنا دیجئے تاکہ لوگ اس کے اندر غور و خوض کرنا شروع کر دیں، تو قرآن تو اترا تھا غور و خوض کرنے کے لیے، بھائی جب معنی ہی ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گے تو ہم کیا غور و خوض کریں گے۔ اس بنا پر بعض لوگوں نے زور لگایا ہے اس کے معنی متعین کرنے میں، مختلف انداز اختیار کیے ہیں، میں ان اقوال کے پیچھے نہیں پڑتا، میں تو اپنی جو بات کہنا چاہتا ہوں اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ تو امام راضی رحمت اللہ علیہ نے یہ سوال اٹھایا کہ صاحب جب یہ قرآن سمجھنے کے لیے اترا تھا تو پھر یہ الفاظ ایسے کیوں اتارے ہیں جو غیر مفہوم ہیں، جنہیں ہم نہیں سمجھ سکتے، جن کے معنی ہم متعین نہیں کر سکتے؟ تو فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم یہ بتانا چاہتا ہے، یہ کہنا چاہتا ہے کہ قرآن کے دامن میں آؤ تو خالی ہاتھ، خالی دامن لے کر کے آؤ تاکہ بھرا ہوا دامن لے کے جا سکو۔ الف لام میم جب کہو گے نا تو کیا کہو گے؟ اے اللہ میں نہیں جانتا، بس یہ کافی، اتنا کہنا تمہارے لیے کافی ہوگا۔ اب اللہ کہیں گے کہ بندے تو کچھ نہیں جانتا نا، آ میں تجھے 30 سپارے اور قرآن کی 114 سورتوں کی شکل میں علوم و معرفت کے دریا بہا دیتا ہوں، آ میں تجھے ہدایت عطا فرماتا ہوں، اب بندوں کو ہدایت ملنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر بندہ یہ کہے کہ صاحب میں تو بڑا روشن خیال، میں تو بڑا روادار اور میں تو بڑا سمجھ بوجھ رکھنے والا، اب جب بندہ آیا قرآن کے دامن میں ایک علمی پنڈار لے کر کے، دماغ میں خناس سمایا ہوا ہے اس کے کہ میں بڑا پڑھا لکھا اور سمجھدار ہوں اور جدید دور کے مطابق میرے ذہانت بہت زیادہ ہے، ایسے بندے کو قرآن کہے گا کہ آپ کی جھولی بھری ہوئی ہے، یہ پہلے اس میں پتھر اور کنکر اور کوڑا کباڑ آپ نے بھر رکھا ہے، لے جائیے یہاں سے، قرآن علوم و معارف اس کوڑے کباڑ کے اندر نہیں ڈالے جائیں گے۔ اس لیے امام راضی رحمتہ اللہ علیہ نے مثال دی، فرماتے ہیں کہ اگر آپ برتن میں کوئی چیز لینا چاہتے ہیں تو پہلے برتن خالی کرنا پڑے گا، بھرا ہوا برتن لے کے آ گئے تو سامنے والا نہیں ڈالے گا، کہے گا کہ صاحب یہ تو مکس ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، ملاوٹ ہو جائے گی۔ اگر خالص چیز چاہتے ہو تو پہلے برتن کو خالی کرو تاکہ اس کے اندر خالص چیز ڈالی جا سکے۔ فرمانے لگے اسی طریقے پر مسلمان جب قرآن کے دامن میں آئے تو اپنے دماغ کو خالی کر کے قرآن کے دامن میں آئے تاکہ خالص قرآن اس کے اندر ڈالا جا سکے۔ اگر آپ نظریات سمائے ہوئے ہوں آپ کے دماغ کے اندر، آپ کو کہیں امریکہ سے کوئی نظریہ مل گیا، کہیں یورپ سے کوئی نظریہ مل گیا اور آپ نے مستشرقین کی کتاب میں کوئی نظریہ پڑھ لیا، اب جناب قرآن کریم کو زبردستی اس پر فٹ کیا جا رہا ہے، لگایا جا رہا ہے اور کھینچا تانی کے ساتھ اس کا مطلب نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نہیں، جب تک آپ اپنے نظریات کو خالی نہیں کریں گے، فرشتوں نے کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ سے؟ سبحانک لا علم لنا، میرے اللہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ بس یہ فرشتوں والی صفات قرآن کے دامن میں آنے والا اپنے اندر بھی پیدا کرے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، میرے مولا میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، تو جو عطا فرمائے گا وہی مجھے حاصل ہوگا، الا ما علمتنا، تو قرآن کہے گا کہ آؤ پھر ہم تمہیں علم سکھاتے ہیں، ہم تمہیں علم عطا فرماتے ہیں۔ تو جب تک انسان اپنے من گھڑت نظریات، موروثی نظریات، رسم و رواج یا کسی قسم کے ایسے نظریات جو پہلے سے دماغ کے اندر سمائے ہوئے ہوں، ان کو جب تک نکال کے دماغ کا برتن خالی نہیں کرے گا، قرآن کریم اسے کچھ عطا نہیں کرے گا۔ لہذا پہلے اپنی جہالت کا اعتراف کر لیجیے، اپنی کم علمی کا اعتراف کر لیجئے، اپنے ذہن میں جھاڑو دے دیجئے، صفائی کر دیجئے، پھر قرآن کے دامن میں آ جائیے، قرآن کریم آپ کو علوم و معرف عطا فرمائے گا. تو قرآن کہتا ہے الف لام میم، بندے یہ کہہ کر کے یوں کہہ دے کہ میرے اللہ میں کچھ نہیں جانتا، میرا علم کچھ نہیں ہے، تو اللہ کہیں گے کہ میں تجھے علم سکھاتا ہوں. یہ تو پہلا ضابطہ ہو گیا کہ ہم اپنے آپ کو من گھڑت نظریات سے صاف کر کے رکھیں. دوسرا ضابطہ قرآن کریم کا ہے ذالک الکتاب لا ریب فی ذالک. ذالک کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کے اندر اس میں اشارہ ہے، اشارہ کرنے کے لیے جو بولتے ہیں یہ قریب کے لیے ہوتا ہے، اردو زبان میں وہ دور کے لیے ہوتا ہے، عربی زبان کے اندر ہذا قریب کے لیے ہوتا ہے، ذالک بعید کے لیے ہوتا ہے، وہ یہ انداز ہوتا ہے. اب جب آپ قرآن کریم سامنے رکھ رہے ہیں اور قرآن کریم آپ کے سامنے موجود ہے، قرآن کہتا ہے ذالک وہ، حالانکہ قرآن تو یہ تو ہمارے سامنے یہ رکھا ہوا اور قرآن کہے کہ وہ، تو یہ انداز قرآن کریم نے کیوں اختیار کیا؟ اردو کے اندر بھی آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب کسی شخص کی عظمت اور بڑائی ہمارے دلوں میں ہوتی ہے تو ہم اس کو خطاب نہیں کرتے، براہ راست اس سے مخاطب نہیں ہوتے اور اس کا نام نہیں لیتے، بلکہ غائب کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، آپ کو استعمال کرتے ہوئے آ حضرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہا آ حضرت. یہ آ جو ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس شخصیت کی تعظیم ہمارے سینوں میں ہے، اس بنا پر اس کے لیے ہم بعید کا اشارہ استعمال کرتے ہیں. تو قرآن کریم بھی چونکہ عظمتوں والی کتاب ہے، اس بنا پر قرآن کریم کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کے دل میں جب تک قرآن کی عظمت نہیں ہوگی اس وقت تک وہ اس قرآن کریم سے استفادہ نہیں کر سکے گا. قرآن سے استفادہ کرنا ہے تو قرآن کی عظمت کو دل میں بٹھانا پڑے گا اور یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ کائنات کی تمام کتابوں میں عظیم ترین کتاب یہ قرآن ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عظیم کتاب نہیں ہے. جب عظمتوں والی کتاب ہے تو اس قرآن کریم کی عظمتوں کو لحاظ رکھ کے قرآن کی طرف متوجہ ہونا ہوگا، باوضو ہو کر کے بیٹھیں گے، قرآن کریم کو اونچی جگہ پر رکھا جائے گا. علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے لیے بلندیاں تو اللہ کی صفات کے لیے بھی بلندیاں، اللہ کا کلام کیونکہ اللہ کی صفت ہے تو اللہ کے کلام کے لیے بھی بلندیاں ہوں گی. تو اس بنا پر قرآن کریم کی عظمت سے جب تک دل کو لبریز نہیں کر لیا جائے گا اس وقت تک بندہ اس قرآن کریم سے استفادہ نہیں کر پائے گا. ذالک الکتاب، الکتاب قرآن کریم نے کہا، یہ بھی عربی کا ایک انداز ہے کہ الف لام جہاں استعمال ہوتا ہے تو قرآن کریم اس چیز کے کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے. عربی زبان میں جب کسی چیز کے لیے الف لام بول دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کا اعلیٰ ترین فرد ہے، اس سے زیادہ کامل اور اعلیٰ کوئی دوسرا فرد نہیں ہو سکتا. تو قرآن کریم جب یہ کہتا ہے کہ ذالک الکتاب، الکتاب جب کہہ رہا ہے قرآن کریم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کامل ترین کتاب یہ قرآن کریم ہے، اس قرآن کریم کے نہیں ہو سکتی، کسی کتاب کو کمال کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا، اللہ نے اس قرآن کریم کو یہ کمال کا درجہ عطا فرمایا ہے. جب آپ قرآن کریم کو کامل کتاب تسلیم کر لیں گے تو پھر آپ کو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ قرآن کریم جس طرح 1400 سال پہلے کے لوگوں کے مسائل کو حل کر رہا تھا اسی طرح آج کے دور کے انسانوں کے مسائل کو بھی حل کر سکتا ہے. جس طرح یہ قرآن کریم اونٹوں کے چرواہوں اور خانہ بدوشوں کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اسی طریقے پر یہ قرآن کریم آج کے دور کے اندر میزائلوں کے دور میں اور سیٹلائٹ کے دور میں اور انٹرنیٹ کے دور کے اندر بھی مسائل کو حل کرنے کی اسی طرح صلاحیت رکھتا ہے جیسے اس دور کے اندر صلاحیت رکھتا تھا. اس لیے کہ یہ کامل کتاب ہے، ناقص کتاب نہیں کہ اس کے اندر آپ کو تبدیلیوں کی ضرورت پیش آ جائے اور اس کتاب کے اندر آپ کو رد و بدل کی ضرورت پیش آ جائے. ذالک الکتاب عظیم الشان کتاب ہے اور کامل ترین کتاب ہے، لا ریب فیہ. اس کے بعد قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. قرآن نے جن حقائق کا تذکرہ کیا ہے 2 اور 2 4 کی طرح ان کا نتیجہ سامنے آتا ہے. قرآن کریم جو بات کہتا ہے اس میں شکوک و شبہات کو تو کہیں سے کوئی دخل ہے ہی نہیں سرے سے. قرآن کریم ایک پکی اور سچی بات کرتا ہے، شک و شبہ کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی. جب تک آپ کو کسی شخصیت پر اعتماد نہیں ہوگا، کسی کتاب پر اعتماد نہیں ہوگا تو آپ اس کتاب سے استفادہ نہیں کر پائیں گے. لہذا آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن کے بیان کردہ علوم میں شکوک و شبہات کو کوئی دخل نہیں ہے. چنانچہ قرآنی علوم جس طریقے پر آج سے 1400 سال پہلے چیلنج نہیں کیے جا سکتے تھے، اللہ کی قسم آج کے دور میں بھی قرآنی علوم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. قرآن کریم میں جو بات کہی ہے دو اور دو چار کی طرح اس کا نتیجہ سامنے ہے. یہ قرآن کریم میں عرض کروں گا کہ یہ قرآن کریم کوئی سائنس کی کتاب نہیں, یہ قرآن کریم جغرافیہ یا تاریخ کی کتاب نہیں, یہ قرآن کریم تو ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت کے مقصد کے لیے کہیں کوئی سائنسی حقیقت بیان کرنی پڑے تو قرآن بیان کرتا ہے. ہدایت کا مقصد حاصل کرنے کے لیے کسی جغرافیائی مسئلے پر گفتگو کرنی پڑے تو قرآن کریم اس پر بھی گفتگو کرتا ہے. لیکن بنیادی طور پر یہ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے, سائنس کی یا جغرافیہ کی کتاب نہیں. اس بنا پر آپ سائنس جغرافیہ کے مسائل حل کرنے کے لیے قرآن کی طرف نہیں آئیں گے, آپ ہدایت لینے کے لیے قرآن کریم کی طرف آئیں گے. ورنہ آج تو مسلمان دنیا بھر کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کی طرف آ رہا ہے لیکن ہدایت کے لیے نہیں آتا. کہتا ہے ہدایت کی تو مجھے ضرورت نہیں, میں تو پہلے سے ہدایت یافتہ ہوں. جب آپ پہلے سے ہدایت یافتہ ہیں تو پھر قرآن سے آپ کو کچھ نصیب نہیں ہوگا. کوئی قرآن کے دامن میں آتا ہے بیماری سے شفا پانے کے لیے, کوئی قرآن کریم کے دامن میں آتا ہے اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے. علامہ اقبال نے اسی موقع پر کہا ہے نا, ذی آیات اشترا حاصل جزین ہے کیا یاسین آسام و میری. قرآن کریم کی آیتوں سے تو نے اتنا ہی سیکھا ہے کہ یاسین پڑھنے سے تیرے مردے کی جان آسانی سے نکل جائے گی, تیرا بیمار آسانی سے مر جائے گا اور تیری جان اس سے چھوٹ جائے گی. اس مقصد کے لیے قرآن نہیں اترا تھا. قرآن کریم تو شکوک و شبہات سے بالاتر کتاب ہدایت کے لیے اتاری گئی تھی. میں عام طور پر ایک مثال پیش کیا کرتا ہوں جو میری ذات کے ساتھ اپنے طور پر پیش آئی. ایک صاحب سے میری گفتگو ہوئی سوئٹزرلینڈ میں, سوالات تو انہوں نے بہت سے کیے, ان میں ایک سوال اس حوالے سے تھا کہ قرآن کریم میں بہت سی ایسی باتیں کہی گئی ہیں جو آج کے سائنسی دور کے اندر صحیح ثابت نہیں ہوتی, لہذا ان میں رد و بدل ہونی چاہیے, تبدیلی ہونی چاہیے. میں نے کہا صاحب کوئی ایک بات تو ہمیں بتا دیجیے. کہنے لگے جی وہ ایک آیت ہے نا, آیت نمبر اتنی. وہ آیت نمبر یاد کرتے ہیں آج کل لوگ؟ عام طور پر آیتوں کو یاد نہیں کرتے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی قرآن کریم کے خلاف ایک سازش ہے. لوگوں کو عربی قرآن سے ہٹانے کے لیے آیت نمبر اور ترجمہ یاد کرا دیجیے, قرآن کے الفاظ نہیں یاد کریں گے. حالانکہ قرآن کریم کے الفاظ یاد کرو گے تو ہر حرف پہ دس نیکیے ملیں گے, لیکن دشمنوں نے کیا طریقہ نکال دیا کہ صاحب آیت نمبر اتنی اور اس کا اردو ترجمہ. بس کہ قرآن کریم کے الفاظ یاد کیجیے اور پھر الفاظ کا ترجمہ یاد کیجیے, اس کے ساتھ اگر آپ آیت نمبر بھی یاد کر لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن آپ آیت نمبر اور اردو ترجمہ یاد کر رہے ہیں اور عربی قرآن کو چھوڑ رہے ہیں, تو یہ تو قرآن کریم سے آپ کو دور کرنے کا راستہ اپنایا گیا اور اختیار کیا گیا ہے. خیر وہ صاحب آیت نمبر ڈھونڈنے لگے, میں نے کہا آپ ترجمہ بتائیے ذرا. انہوں نے ترجمہ بتایا کہ جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی. میں نے آیت بتا دی کہ قرآن کریم کے اندر ہے, وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا. ایک تفسیر اس کی ہے, ایک ترجمہ یہ ہے اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ ان کے کنارے جو ہے وہ بہہ پڑیں گے. تو میں نے کہا کہ اس کا ترجمہ یہ آیت ہے, وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, قرآن کریم کے اندر موجود ہے. وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ, قرآن کریم کے اندر موجود ہے بھڑکتے ہوئے سمندر. آپ کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو وہ ہنستے ہوئے جیسے مذاق کے انداز میں, زہر خندہ جسے کہا جاتا ہے, وہ زہر خندہ کیوں کہنے لگے, بتائیے بھلا آگ پانی میں آگ کیسے لگ سکتی ہے جبکہ پانی سے تو آگ بجھائی جاتی ہے. میں نے کہا محترم آپ تو ڈاکٹر ہیں, پوسٹ گریجویشن کے لیے آپ سوئٹزرلینڈ میں آئے ہوئے ہیں, مزید تعلیم کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہ سوال اگر کوئی ٹھیلا چلانے والا, آموں کا ٹھیلا چلانے والا کرتا, یا کوئی گدا گاڑی چلانے والا کرتا, یا کوئی حل چلانے والا کرتا, تو میں اسے معذور سمجھتا کہ جاہل آدمی ہے, کم علم ہے, بے پڑھا لکھا ہے, اس کو سوال کرنے کا حق تھا. لیکن آپ جیسا شخص جو سائنس کے اندر پوسٹ گریجویشن کر رہا ہو وہ یہ سوال کرے تو میری سمجھ سے بالاتر ہے. کہنے لگے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا تو سائنس کا علم بڑا مختصر ہے, میں نے انٹر سائنس تک سائنس پڑھی ہے, انٹر کے بعد میں نے سائنس چھوڑ دی. تو میں نے کہا میرا علم تو بڑا مختصر ہے, لیکن آپ کے سوال کرتے ہی میرا ذہن فوراً اس بات کی طرف چلا گیا جو ہم نے نائنتھ کلاس کے اندر پڑھی تھی. ہمیں نائنتھ کلاس میں بتایا گیا تھا کہ واٹر کا جو فارمولا ہے وہ H2O ہے, واٹر کا فارمولا. پانی کیا ہے؟ یہ جو پانی جسے آپ آگ کو بجھاتے ہیں کہاں سے بنا ہے؟ کہنے لگے کہ جناب والا یہ خاص پریشر دے کر کے, ہائیڈروجن 2 درجے لے لیجئے اور آکسیجن 1 درجہ لے لیجئے اور خاص پریشر دے کر کے اسے دبائیے تو اس کے نتیجے کے اندر پانی بن جائے گا, اور اس کا انالائسس کر دیجئے تو یہ وہی ہائیڈروجن اور آکسیجن کے اندر تبدیل ہو جائے گا. میں نے کہا آپ ذرا مجھے بتائیے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کی کیا خصوصیات ہیں, انفلیمیبل گیسے ہیں جن کے ذریعے سے آگ بھڑکتی ہے. تو میں نے کہا آپ کو کیسے قرآن پر یہ اعتراض ہوا؟ قرآن کریم نے تو یہ بتایا ہے کہ ایسا دن قیامت کا دن آنے والا ہے جب کائنات کی چیزیں اللہ کے ڈر اور خوف کے مارے اپنے اجزائے ترکیبی چھوڑ بیٹھے گی, اور اس وقت صورتحال یہ ہوگی کہ پانی بھی اپنے اجزائے ترکیبی چھوڑ دے گا, اور یہ گیسوں کے اندر جب بدلے گا تو آگ بھڑکے گی یا نہیں بھڑکے گی. کہنے لگے صاحب یہ بات تو بالکل سائنس کے مطابق ہے. میں نے کہا محترم قرآن کی ساری باتیں سائنس کے مطابق ہیں, بلکہ یوں کہیے کہ سائنس قرآن کے مطابق جا رہی ہے, ورنہ قرآن کریم کسی کے مطابق ہو یہ کہنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اس بنا پر ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کی سائنس کے جو حقائق ہیں اگر سائنس دانوں کو ان پر اعتماد ہو چکا, وہ نظریات اسٹیبلش ہو چکے ہوں, کیونکہ بعض اوقات ابتدائی نظریہ ہوتا ہے پھر اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, تو ہم وہ ابتدائی نظریے کو قرآن پر نہیں لائیں گے. آپ نظریہ سائنس کے اسٹیبلش پیش کر دیجئے اور یہ ہمیں ضمانت دیجئے کہ اس نظریے میں مزید ترمیم نہیں ہوگی اور اسے مزید بدلا نہیں جائے گا, پھر اسے لائیے قرآن کریم کے حقائق کے سامنے. اللہ کی قسم قرآن نے جو 1400 سال پہلے کہا تھا, 1400 سال بعد تجربات کی روشنی کے اندر سائنس کو وہی کہنا پڑا ہے, اسے ہٹ نہیں سکی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں لا ریب فیہ, قرآن نے کیا دعویٰ کیا کہ اس قرآن کریم میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں پائی جاتی ہے. ھدی للمتقین, یہ قرآن کریم ہدایت ہے, یہ قرآن کریم ہدایت ہے اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اس سے معلوم ہو گیا کہ قرآن کریم بیماری سے شفا دینے کے لیے نہیں اترا, اس میں کوئی شک نہیں کہ بیماروں کو شفا ملتی ہے. یاد رکھیے اس میں اور اس مقصد کے لیے اترنے میں فرق ہے. بیماروں کو شفا قرآن سے ملتی ہے, قرآن جہاں پڑھا جائے گا جہاں رکھا جائے گا وہاں برکتیں اتریں گی, اللہ کی رحمتیں اتریں گی, اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن قرآن کریم کا نزول کا مقصد نہ رحمتیں اتارنا, نہ برکتیں اتارنا, نہ شفا اور صحت کو اتارنا, بلکہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد تو صرف ہدایت عطا فرمانا ہے. ہدایت آئے گی تو رحمتیں بھی آئیں گی, ہدایت آئے گی تو برکتیں بھی آئیں گی, ہدایت آئے گی تو شفا بھی آئے گی. لیکن یہ قرآن اترا کس لیے ہے؟ یہ قرآن ہدایت کے لیے اترا تھا اور ہم نے اسے محصور کر دیا کہ صاحب ہمارے بیمار کے لیے کوئی تعویذ دے دیجئے جی, کوئی قرآن کریم سے فال نکال دیجئے, ہمارے حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ کوئی فال نکال دیجئے اس قرآن کریم سے, ہم کہیں اور چل پڑے. ورنہ قرآن کریم تو کچھ اور ہمیں دینا چاہتا تھا, قرآن کریم تو ہدایت کی ایسی عظیم و شان نعمت بندے کو عطا فرمانا چاہتا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کے خزانے میں اس سے زیادہ قیمتی اور کوئی دولت ہی نہیں ہے, جو اللہ نے ہدایت کی دولت کو قیمت عطا فرمائی ہے تو میں غلط نہیں ہوں گا. ہدایت کی وہ دولت ہے کہ جسے نبیوں نے مانگا ہے, ہدایت کی وہ دولت ہے کہ جسے سرکار کاری کملی والے نماز کے ہر رکعت کے اندر اللہ سے مانگا کرتے تھے. تو مجھے بتائیے کہ اتنی بڑی دولت کو چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ارے تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ قرآن میں علاج تنگی داماں بھی ہے. یہ قرآن کریم تو تیرے دامن کو وسیع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور تو چند کلیوں پر قناعت کر کے بیٹھ رہا ہے کہ میری دکان میں برکت ہو جائے, میرے کاروبار میں برکت ہو جائے, بس قرآن اسی مقصد کے لیے ہم کافی سمجھتے ہیں. میرے بھائیو اس قرآن کریم کو پڑھتے ہو تو ہدایت کے لیے پڑھیے, اور ہدایت کی روشنی کیا قرآن کی روشنی میں آ کر کے اس قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کیجئے. تو قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ ھدن. یہ کیا ہے قرآن کریم؟ یہ ہدایت ہے. ہدایت کسے کہا جاتا ہے؟ الہدایت نور یقذفہ اللہ فی قلب المؤمن. ہدایت ایسا نور ہے جو اللہ ایمان والے کے دل کے اندر ڈال دیا کرتے ہیں. آپ بٹن دبا کر کے یہ بتیاں بند کر دیجئے, اندھیرا چھا جائے گا. بٹن دبائیے, روشنی آتے ہی پورا کمرہ جگمگ ہو جائے گا, روشن ہو جائے گا, آپ کو ایک ایک چیز نظر آنے لگ جائے گی, اس میں اچھی چیزیں کیا ہیں, بری چیزیں کیا, سب کچھ نظر آنے لگ جائے گا. میرے بھائی اور میری بہنوں یاد رکھیے, اس قرآن کریم کو پڑھنے کے نتیجے میں اگر آپ کے دل کی یہ کیفیت ہو چکی ہے کہ حلال آپ کے سامنے کھل کے آ گیا اور حرام بھی آپ کے سامنے کھل کے آ گیا, میرے نبی نے فرمایا الحلال ابین والحرام ابین, میرے نبی نے فرمایا کہ حرام بھی واضح ہے اور حلال بھی واضح ہے, لیکن آپ کے دل کو اگر سمجھ میں نہیں آتا کہ صاحب اس میں حرج ہی کیا ہے, کاروبار ہی تو کرتے ہیں دکان پہ بیٹھ کر کے بھی, اگر پیسہ دے کر اس پر نفع لے لیا تو اس میں کیا حرج ہی کیا ہے؟ بھئی حرج کیا ہونا تھا؟ قرآن کہتا احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ نے بیع کو حلال کر دیا, اللہ نے سود کو حرام کر دیا, قرآن نے حلال و حرام کی دیوار بیچ میں کھینچ دی ہے. اب اگر آپ کا دل نہیں مان رہا تو سمجھ لیجئے کہ ابھی قرآن کی روشنی اندر اتری نہیں, ہدایت کی روشنی ملی نہیں. اگر روشنی ملی ہوتی تو آپ کو نظر آ جاتا کہ اگر سامنے ریڈ لائٹ ہے اور سرخ بتی جل رہی ہے تو نقصان اور خطرہ ہے, اگر آپ آگے بڑھ گئے تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور جانیں ضائع ہو سکتی ہیں, اور اگر گرین لائٹ ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں, نکلتے چلے جاؤ. جب دل کے اندر ہدایت آ جاتی ہے, ہدایت کا نور آ جاتا ہے, تو جب نیکیوں کو دیکھتا ہے تو کشاں کشاں اور بڑی خوشی کے ساتھ ان نیکیوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے, اور جیسے ہی حرام آتا ہے تو بجھ جاتا ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ اندر ہدایت موجود ہے، ہدایت کا نور اندر موجود ہے، لہذا گناہ کی بات پر دل کھلتا نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میرے بھائی اور میری بہنوں، قرآن کریم پڑھ کر ہم نے کیا حاصل کرنا ہے؟ ہدایت لینی ہے، ہدایت کی روشنی ہمیں چاہیے۔ قرآن بھی یہ کہہ رہا کہ ہدن، یہ قرآن کریم ہدایت ہے، للمتقین، کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ یہ قرآن کریم ہدایت ہے متقی لوگوں کے، جو لوگ تقوی والے لوگ ہیں۔ اختصار سے کام لے رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ پانچوں آیتوں پر گفتگو ہو جائے۔ یہ متقیوں کے لیے قرآن کریم ہدایت بن رہا ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، بڑے پروفیسر صاحب تھے، 22 گریڈ کے پروفیسر صاحب، کہنے لگے کہ جی میری بات سمجھ کے بارہ تر ہے کہ قرآن کریم ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو فاسق فاجر لوگوں کے لیے کیا ہے؟ عقل کی بات تو یہ ہے کہ قرآن فاجر لوگوں کے لیے ہدایت بنتا، متقی تو پہلے متقی ہیں، ان کے لیے ہدایت بننے کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہدایت ایسی دولت اور ایسی نعمت ہے کہ انسان ایمان میں کتنا بلندیوں پر کیوں نہ چلا جائے، وہ ہدایت سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار کالی کملی والے اپنی نمازوں کے اندر جب تک نمازیں پڑھتے رہے ہیں، رب سے ہدایت مانگتے ہی رہے ہیں، آخر وقت تک اللہ سے ہدایت مانگتے رہے ہیں۔ تو یہ ہدایت تو نعمت ہی ایسی ہے کہ نہ متقی کو اس سے کسی قسم کا مفر ہے، اور نہ فاسق و فاجر کو اس سے کسی قسم کا مفر ہے، لہذا ہدایت تو ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اب ہر ایک کے اعتبار سے ہدایت کے مراتب الگ الگ ہوں گے، یہ تفصیل طلب گفتگو ہے، لیکن بہر صورت ہدایت سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا ہے، ہر ایک کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم جو یہ کہہ رہا ہے کہ متقیوں کے لیے قرآن کریم ہدایت ہے، تو متقیوں کا لفظ استعمال کرنے سے قرآن کریم کے اس لفظ کے معنی واضح نہیں ہو پاتے۔ جو قرآن کریم میں المتقین کا لفظ استعمال کیا ہے، اردو میں متقی کہہ کر کے اس کے معنی کو ہم واضح نہیں کر سکتے۔ متقی کسے کہا جاتا ہے؟ پہلے تو تقوی کا مفہوم مختصر الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ تقوی کا مفہوم ہے حرام کو چھوڑ کر حلال کی زندگی اختیار کر لینا، گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں والی زندگی اختیار کر لینا، منکرات کو چھوڑ کر معروفات والی زندگی اختیار کر لینا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ اور مشہور واقعہ ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ انہوں نے سوال کیا تھا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت متقی کسے کہا جاتا ہے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کبھی کسی پگ ڈنڈی سے گزرے ہیں؟ پرانے زمانے کے لوگ پگ ڈنڈی کا لفظ سمجھیں گے، شاید موجودہ دور کے لوگ تو سمجھے ہی نہیں، آج کل پگ ڈنڈیاں ختم ہو گئیں۔ تو اب پگ ڈنڈی کا مفہوم کیا ہوگا؟ ایسا تنگ ترین راستہ کہ جہاں سے انسان عام طریقے پر نہ گزر سکتا ہو آزادی کے ساتھ، اور پھر اس کی تنگی کے ساتھ اضافہ یہ ہو کہ دو رویا خاردار جھاڑیاں بھی لگی ہوئی ہوں، کانٹے بھی لگے ہوئے ہوں، تو اب آپ اگر گزریں گے تو آسانی سے نکل نہیں سکتے، ان کانٹوں سے بچنے کے لیے آپ کو کچھ انتظام کرنا پڑے گا۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ امیر المومنین، کبھی آپ کسی خاردار راستے سے گزرے ہیں، کسی پگ ڈنڈی سے گزر ہوا ہے؟ کہا بارہا گزرے ہیں۔ پوچھا فما فعلتا، کیسے گزرے ہیں آپ؟ تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ تشمرت و حضرت و تجاوزت، میں کپڑے سمیٹ لیتا ہوں، کانٹوں سے بچ بچا کے نکل کے چلا جاتا ہوں۔ تو حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا کہ امیر المومنین ذاک التقوی، یہی تو تقوی ہے کہ دنیا کے اندر گناہ بکھرے پڑے ہوں، منکرات بکھرے پڑے ہوں، حرام بکھرا ہوا ہو، اور آپ بیچ میں سے دامن بچا کے نکل کے چلے جائیں، یہی تقوی کہلاتا ہے۔ تو تقوی نام ہی اس بات کا ہے کہ انسان حرام سے اپنے آپ کو بچا لے، منکرات سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اگر یہ حرام اور منکرات سے بچاتا ہے تو متقی انسان کہلائے گا۔ تو عربی زبان کے ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ انسان ابھی اس مرحلے پر پہنچا نہیں، ابتدا کی ہے، تو وہ نام اس کے لیے پہلے ہی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ MBBS پارٹ 1 کے اندر داخلہ ملا اور آپ نے ڈاکٹر صاحب کہنا شروع کر دیے، ابھی ڈاکٹر تو بنا ہی نہیں۔ BE پارٹ 1 کے اندر داخلہ ملا اور آپ نے اس کے لیے انجینئر صاحب کہنا شروع کر دیا، حالانکہ ابھی انجینئر تو بنا ہی نہیں۔ بچہ بھی متوسطہ کے اندر پہلے درجے کے اندر پڑھ رہا ہے، عربی فارسی کی گردانے کر رہا ہے، اور آپ نے اسے مولوی صاحب کہنا شروع کر دیا، ابھی مولوی صاحب تو بنا ہی نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں صاحب مستقبل کے اندر جو وہ بننے والا ہے، جس کام کے لیے وہ تیاری کر رہا ہے، وہ لفظ اس کے لیے پہلے ہی ہم استعمال کیے دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا بھی ایک یہ انداز ہوتا ہے کہ جو جس نتیجے پر آپ پہنچنے والے ہیں وہ لفظ پہلے آپ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو قرآن جب یہ کہتا ہے کہ ہدل للمتقین، یہ قرآن کریم ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، مطلب یہ ہوا کہ جو حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف ہجرت کرنا چاہتے ہیں، جو منکرات کو چھوڑ کر معروفات کی طرف ہجرت چاہتے ہیں، جو لوگ گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا چاہتے ہیں، قرآن ایسے لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہے۔
مطلب کیا ہوا کہ قرآن کریم آپ سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ پہلے ایک فیصلہ کیجئے، قرآن تب تم آپ کو ہدایت دے گا جب آپ اپنی زندگی میں انقلاب لانے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، آپ اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کیجئے، قرآن کریم اس زندگی میں انقلاب لانے کے لیے تیار ہے اور زندگی کو بدلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کا مطالبہ یہ ہوا کہ تم بدلو گے، تم بدلنے کا فیصلہ کرو گے تو ہم تمہاری زندگی میں تبدیلی پیدا کریں گے، اور ہمارا مطالبہ کیا ہے قرآن کریم سے کہ صاحب ہم تو بدلیں گے نہیں، خود بدلتے نہیں، شاعر مشہور صاحب نے یہی تو کہا نا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، قرآن کہتا تو بدل بندے، میرے تو جو قواعد اور ضوابط ہیں یہ لازوال قواعد و ضوابط ہیں، ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، البتہ تجھے اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہوگی، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ جو اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہوا قرآن میں تبدیلی کے مطالبے کرتا رہا وہ ابو جہل کہلایا، اور جس نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا وہ صدیق اکبر کہلایا۔ تھے ایک ہی جگہ پر رہنے والے، ایک ہی بستی کے رہنے والے، ایک ہی گلی اور محلے کے اندر رہنے والے، لیکن وہ بدلنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کا مطالبہ تھا قرآن کو بدل دو، ایتی بھی قرآن ان غیر ہذا او بدل ہو، انہوں نے کہا کہ قرآن کو بدل دیجئے یا دوسرا قرآن لے آئیے، لیکن صدیق اکبر نے کہا کہ جو مزاج یار میں آئے اسی پر سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے، صدیق اکبر بدلتے چلے گئے، اللہ نے ان کے اندر انقلاب برپا کر دیا، ابو جہل نے کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی، جہالت چھاپ اس پر لگ گئی۔ تو اس بنا پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ متقین بننے کے لیے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ صاحب ہم تیار ہیں، ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے اور اپنی زندگی کے اندر انقلاب رونما کریں گے، تو قرآن میں انقلاب پیدا کر دے گا۔ اب وہ متقی کون ہے؟ آپ کہیں گے کہ صاحب ہم ٹھیک ہے، ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہیں، یہ کہنا تو بڑا آسان ہے نا۔ اب قرآن بتا رہا ہے کہ جو یہ فیصلہ کرے کہ میں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہوں وہ کیسا ہوگا؟ قرآن کریم کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ غیب کسے کہا جاتا ہے؟ غیب وہ کہلاتا ہے جو آپ اپنے حواس خمسہ سے جس کا ادراک نہ کر سکیں وہ غیب کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں نا فائیو ڈورس آف نالج، حواس خمسہ، پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے کسی چیز کو آپ پہچان سکتے ہیں، شناخت کر سکتے ہیں، دیکھ کر کے، چیک کر کے، اور سونگ کر کے، سن کر کے، اور اپنے دماغی گھوڑے دوڑا کر کے۔ یہ پانچ چیزیں ہیں جن کے واسطے سے آپ کسی چیز کو سمجھ سکتے ہیں، اور جو ان پانچوں چیزوں کی پہنچ سے باہر ہو وہ غیب کہلاتا ہے۔ جنت ہے کیوں جی؟ آپ اعتقاد ہے نا سب کا کہ جنت ہے، کیا آپ کی عقل سے ثابت ہوتی ہے جنت؟ عقل نہیں ثابت کر سکتی، آپ کی آنکھیں ثابت نہیں کر سکتی، ناک ثابت نہیں کر سکتی، زبان آپ کی ثابت نہیں کر سکتی، کان آپ کے ثابت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ جنت ہے۔ سرکار کالی کملی والے نے کہا میں دیکھ کے آیا ہوں جنت ہے، ہم نے کہا جی جو آپ نے دیکھا بالکل برحق اور سچ دیکھا ہے۔ یہ ہے غیب پر ایمان لانے کی بات، کہ قرآن کریم جہاں ایسی بات کہے جو آپ کے حواس سے باہر کی بات ہو آپ کو محض اس لیے ماننی پڑے گی کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے نا کہ اللہ کی بات ہے، نبی کی بات ہے، تو پھر یہ حواس خمسہ اس کے پیچھے چلیں گے، اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کریں گے۔ آج مسلمان سے ایک بڑی غلطی یہ بھی لگ رہی ہے، وہ کہتا ہے کہ صاحب آپ قرآن کو لائیے میں اپنی عقل سے اس کے بارے میں فیصلہ کروں گا۔ ارے عقل کیا پانی بھرتی ہے یہاں پر، عقل تو اس کے پیچھے چلنی چاہیے، عقل تو اس کی روشنی کے اندر چلائی جائے گی۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیے جس طریقے پر سورج کی روشنی جب آتی ہے تو بینائی کام کرتی ہے، اسی طرح آسمانی وحی کی روشنی آتی ہے تو عقل کام کرتی ہے۔ اگر عقل یہ کہے کہ نہیں صاحب میں فیصلہ کروں گی قرآن کے بارے میں کہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور یہ قرآن کریم روشن خیال ہے یا نہیں ہے، میں فیصلہ کروں گی، تو یاد رکھیے کہ یہ انسان گمراہی کے گڑے میں جا کر کے گر جائے گا۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں کہ جو ہمارے حواس خمسہ کے ادراک میں بھی چیزیں نہ ہوں ان پر بھی جو میرا رب جب کہہ دے گا میں مان لوں گا، میں اسے انکار نہیں کروں گا، مجھے انکار کرنے کا کیا اختیار ہے۔ ایک صاحب نے غلام خریدا اور غلام کو خرید کر کے لے کر کے آئے اور اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا آقا جو نام رکھ دے وہی میرا نام ہے۔ اس سے پوچھا کیا کھاؤ گے؟ میرا آقا جو کھلا دے وہی کھاؤں گا۔ کہاں سو گے؟ کس قسم کا بستر پسند کرتے ہو؟ میرا آقا جہاں سلا دے وہی میرا بستر ہوگا۔ تو وہ بزرگ تھے اللہ والے، پھر رو پڑے، کہنے لگے آج تو نے مجھے اپنے رب کے ساتھ رہنے کا سلیقہ سکھا دیا، میرا رب جو میرا نام رکھے میں وہی ہوں، میرا رب مجھے جو کھانے کے لیے دے دے، جو پینے کے لیے دے دے، جو حکم دے دے، مجھے اپنے رب کے سامنے ایسا بن جانا چاہیے جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے بنا ہوا ہو. تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں، کہ غیب کو تسلیم کرنے والے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور اقامت صلاۃ کرنے والے ہیں اور جو اللہ نے عطا فرما رکھا اسے خرچ کرنے والے ہیں. اقامت صلاۃ کا مختصر الفاظ میں مطلب بتاؤں گا. دیکھیے نماز ایک مستقل عبادت ہے، لیکن یہ ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کے اندر انسان کے تمام اعضاء و جوارح ملوث ہوتے ہیں اور انوالو ہوتے ہیں. آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں آنکھیں زبان کان ہر چیز نماز کے اندر استعمال ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے جسم کے تمام اعضاء کی تربیت نماز کے اندر کی جاتی ہے. جس طرح نماز کے اندر اپنے تمام اعضاء کو اللہ کے حکم کا تابع کرنا تم ضروری سمجھتے ہو، اور اللہ کے حکم کی ذرا سی نافرمانی تمہاری نماز کو توڑوا دے گی اور تمہاری نماز ٹوٹ جائے گی. یاد رکھیے کہ سرکار کالی کملی والے کے پیچھے جب آپ نے پوری زندگی کی نیت باندھ رکھی ہے نا، تو اب اگر کہیں بھی آپ نے کسی عضو میں بھی مخالفت کر ڈالی تو یاد رکھنا کہ نماز ٹوٹ جائے گی، پوری زندگی کی نماز ٹوٹ کر کے رہ جائے گی. اس بنا پر میں یہ کہتا ہوں کہ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی عبادت کرتے ہوئے اس درجے پر پہنچ جائے کہ تمام اعضاء و جوارح کو اور اپنی تمام جسمانی صلاحیتوں کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع بنا دیں. وہ مما رزقناہم ينفقون، اللہ نے جو دیا اس میں سے خیرات کریں اور خرچ کریں. یہ زکات دینے کی عبادت ہے مستقل، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس انسان کو اپنے مالی وسائل کے اندر شریعت کے مطابق تصرف کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ آ جاتا ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ مما رزقناہم ينفقون کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اسے خرچ کریں اللہ کے طریقے پر. مطلب یہ ہوگا کہ مالی وسائل کو لانا بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہے اور خرچ کرنا بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہے. تو بندے کی جسمانی صلاحیتیں بھی اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں اور مالی صلاحیتیں بھی اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں. یہ ہیں وہ متقی افراد جو اپنے آپ کو بدلنے والے افراد ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، میرے نبی جو قرآن آپ کی طرف اتارا اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، جو آپ سے پہلے آسمانی کلام اترے ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. تو یہ ضروری ہے ایمان والے کے لیے کہ قرآن کریم کو بھی تسلیم کرے، پہلی کتابوں کو بھی تسلیم کرے. لیکن اس کے ساتھ ایک بات یاد رکھیے گا، ایک نقطے کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے، وما انزل من قبلک، جو آپ پر اترا اس پر بھی ایمان لائیں، جو آپ سے پہلے اترا اس پر بھی ایمان لائیں. لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جو آپ کے بعد اترے گا اس پر بھی ایمان لائیں. بتا دیے کہ اس قرآن کے بعد کوئی قرآن نہیں، سرکار کالی کملی والے کے بعد کوئی دوسرا کوئی نبی نہیں، کوئی کانا دجال آ جائے، یہی کوئی قادیان کا بد کردار آ جائے، نہیں نہیں، قرآن نے یہ کہا ہی نہیں. اگر اس کا آنا ہوتا تو قرآن کہتا کہ بما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، جو آپ سے پہلے اترا اس پر بھی ایمان لائے، جو آپ کے بعد اترے گا اس پر بھی ایمان لائے. قرآن کریم نے پہلے کی بات کی اور بعد کی بات نہ کر کے بتا دیا کہ سرکار پر نبوت ختم ہے، اب آسمان سے وہی دوبارہ نہیں اترے گی کسی دوسرے انسان پر. پھر فرمایا وبالآخرت ہم یوقنون، آخرت پر بھی وہ یقین رکھنے والے ہوں. یہ بھی آخرت کا مسئلہ بھی مستقل اور بڑا تفصیل طلب مسئلہ ہے. قرآن کہتا اولئک علی ہدی من ربهم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت والا نور انہیں عطا فرما دیا گیا ہے اور یہی لوگ کامیاب و کامران ہونے والے ہیں. اللہ ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے، کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق و رحمت فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ دو تین حضرات نے سوالات کیے ہیں. یہ ایک صاحب نے تو یہ سوال کیا ہے کہ مسجد میں آنے کے باوجود ہم اپنی مرضی سے دوسرے یا تیسرے صف میں بیٹھ جاتے ہیں جبکہ پہلی صف میں جگہ موجود ہوتی ہے، براہ مہربانی پہلی صف میں بیٹھنے اور جماعت کی اہمیت بتلا دیجیے. مضمون تو تفصیل طلب ہے، لیکن بہر صورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنی اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر پہلی صف میں کھڑے ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے تو یہ لوگ قرآن دازی کرائیں، قرآن دازی کی نوبت پیش آ جائے. ایسی صورت کے اندر اگر لوگوں کو اس کے اجر و ثواب کا علم ہو جائے تو پہلی صف میں کھڑے ہونا بہت بڑے مرتبے اور مقام کی بات ہے، اور پہلی صف میں گنجائش ہوتے ہوئے پیچھے کھڑے ہو جانا یہ تو نماز کے اندر مکروہ قرار پاتا ہے. فقہا کے نزدیک ایسی نماز مکروہ ہے جس میں اگلی صف میں گنجائش ہوتے ہوئے پیچھے کھڑے ہو جائے کوئی انسان. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو قدم اگلی صف کو بھرنے کے لیے اٹھتا ہے وہ ایسا ہے جیسے جنت کی طرف اٹھایا جا رہا ہوتا ہے. اور ایک حدیث ہے، اگرچہ اس کے بارے میں بعض علماء نے اسے موضوع قرار دیا ہے، لیکن بہر صورت وہ یہ ہے کہ اگلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص پیچھے کھڑا ہو گیا یا اگلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص پیچھے بیٹھ گیا تو یہ 500 سال بعد میں جنت میں داخل ہوگا. پہلی صف میں جب تک جگہ موجود ہے تو پھر پیچھے نہیں آگے آئیے, پہلی صف کے اندر آئیے. اور پہلی صف میں بھی سب سے بڑا مرتبہ اور مقام ان لوگوں کا ہے جو امام کے پیچھے ہیں, پھر اس کے بعد دائیں طرف والے, پھر اس کے بعد بائیں طرف والے. اللہ تعالی ہمیں نماز کی صفوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات انہوں نے پوچھی ہے کہ بعض لوگ تخنوں سے تخنوں سے نیچی رکھتے ہیں شلوار, تو ایسی صورت کے اندر, تو ایسی صورت میں بھی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تخنوں سے اونچی اپنا کپڑا رکھا کرتے تھے, اگر تہمت باندھتے تب بھی اونچا رکھتے تھے, اور شلوار پہننا اگرچہ حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے لیکن آپ کے ارشادات کے اندر ایسے الفاظ موجود ہیں کہ جس میں شلوار یا تہمت دونوں کو اونچا رکھنے کی ہدایت اور تلقین موجود ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں میں جا رہا تھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے کہنے لگے, مجھے آواز آئی کہ ارفع ازارک, اپنی تہمت کو اونچا کر لیجئے. دو تین دفعہ جب پیچھے سے آواز آئی تو کہنے لگے کہ میں نے پیچھے دیکھے بغیر ہی کہہ دیا, پہچانا تو تھا نہیں, آواز تو پہچانی نہیں, اور پیچھے دیکھے بغیر ہی کہہ دیا کہ یہ تو یمنی چادر ہے. مطلب یہ ہے کہ یمنی چادر کا اسٹائل یہی ہے, نیچے گھسٹتی ہوئی جائے. تو کہنے لگے میں نے کہا یہ تو یمنی چادر ہے, تو پیچھے سے آواز آئی امالہ کفی ہے اس وقت, کیا میرا طریقہ کار تمہیں پسند نہیں ہے؟ کہنے لگے میں نے جیسے مڑ کے دیکھا تو سرکار کالی کملی والے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازار مبارک جو تھی وہ نصف سے پنڈلی تک پہنچی ہوئی تھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ تخنوں سے اونچی شلوار یا دھوتی ہونی چاہیے, تخنوں سے نیچی نہیں ہونی چاہیے. اور ایک حدیث شریف کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ جو تخنوں سے نیچے کا جتنا حصہ ازار میں چھپا ہوا ہوگا اتنا حصہ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. تو اس بنا پر مردوں کو چاہیے کہ ان کے تخنے ننگے ہوں, اور اس کے بالمقابل خواتین کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کے تخنے ڈھکے ہوئے ہوں. آج کا فیشن یہ آ گیا کہ خواتین کے تخنے ننگے اور مردوں کے تخنے ڈھکے ہوں. یہ ایک عجیب انداز ہے آج کے دور کا, ایک ایک چیز اللہ کے نبی کی سنتوں کو توڑنے اور خلاف ورزی کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. بہر صورت ہماری بہنوں کو چاہیے کہ ایسا لباس پہنے کہ جس سے ان کے تخنے چھپے ہوئے ہوں, بلکہ پاؤں کے اوپر کا جو حصہ ہے وہ بھی چھپا ہوا ہو, اور مردوں کو یہ چاہیے کہ وہ ایسا کپڑا پہنے کہ جس سے ان کے تخنے ظاہر ہوں. آپ نے فرمایا کہ نصف پنڈلی تک پہنی ہے, اور فین ابئی تفیل الکعبین, اگر تم نصف پنڈلی تک نہیں اس سے نیچے کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ پھر تخنوں تک لا سکتے ہو, لیکن تخنے یہ سے نیچے کے حصے کو کوئی دخل نہیں ہے ازار کے اندر. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے, اس لیے گناہ کبیرہ ہے تخنے چھپانا مردوں کے لیے. تو مردوں کو چاہیے کہ اپنے لباس کو ایسا, یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے کہ بعض لوگ آتے ہیں نماز کے لیے آئے تو اسے ڈھک لیا اور پھر بعد میں اسے کھول لیا بعد میں پھر نیچے کر لیا, نہیں. اللہ کے نبی کی امامت میں ہم پوری زندگی کی نیت باندھے ہوئے ہیں, لہذا پوری زندگی میں اللہ کے نبی کی اتباع کرنی ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے. اس کے بعد یہ ایک صاحب نے درخواست کی ہے کہ مجاہدین اور قیدی حضرات جو جس حال میں بھی ہیں ان کے لیے دعا کی جائے. ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب فرمائیں, اور قیدیوں جو بے گناہ قیدی ہیں انہیں آزادی نصیب فرمائیں. البتہ انہوں نے کہا کہ ان کے نام لے کر کے دعا کر دیجئے. ظاہر ہے کہ ان مجاہدین اور سارے قیدیوں کے نام تو ہمیں یاد نہیں ہیں, اس بنا پر اس پر عمل کرنا تو ممکن نہیں ہے جو انہوں نے دوسری درخواست کی ہے. بہر صورت ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تمام مجاہدین کو اپنے مقاصد کے اندر کامیاب فرمائے اور قیدیوں کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے. یہ ایک صاحب نے درخواست کی ہے کہ میرے بیٹے کے رشتے میں رکاوٹیں ہو رہی ہیں, دعا کریں اللہ یہ رکاوٹیں ختم فرما دیں, اللہ ان کے لیے آسانی فرما دیں. یہ ایک صاحب نے کہا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے فتوے کے مطابق حکومت ضبط کی ہوئی شراب کو فروخت کر کے غیر مسلم پر خرچ کر سکتی ہے, کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے, اسلامی نظریاتی کونسل جس قسم کے لوگوں سے مرکب کی جاتی ہے اس کا نقطہ نظر تو بہت اچھا ہے, لیکن یہ ہے کہ جس قسم کے لوگوں سے اسے مرکب کیا جاتا ہے اور خاص طور پر جن لوگوں کو اس نظریاتی کونسل میں فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی گہری نگاہ نہیں ہوتی اسلامی تعلیمات پر, اس وجہ سے ان کی بات قابل قبول نہیں ہے. مثال کے طور پر انہوں نے جو کہا ہے کہ ضبط کی ہوئی شراب کو بیچ دیا جائے, حالانکہ مسلمان کے لیے شراب کو بیچنا یا خریدنا دونوں باتیں حرام اور ناجائز ہیں, تو مسلمان یہ کام کر ہی نہیں سکتا. آپ یہ کہیں کہ صاحب ہم اسے اچھے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں, یہ آپ کے نظر میں اچھا مقصد ہوگا. جب تک یہ کام بنیادی طور پر صحیح نہیں ہے تو اسے آپ اچھے مقصد میں استعمال کرنے کا کیا مطلب لیں گے؟ اس بنا پر اسلامی نظریاتی کونسل کے یہ فتویٰ قابل اعتنا نہیں ہے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی. اے اللہ ہمارے گناہوں خطاؤں سے درگزر فرما, ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین, اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما, بیماروں کو صحت عطا فرما, مرنے والوں کی مغفرت فرما. اے اللہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں تیرے دین کے لیے مجاہدین جہاد میں مصروف ہیں میرے اللہ, تو ان کی قربانیوں کو قبول فرما لے. الہ العالمین, اللہ جو لوگ قیدی تیرے دین کے لیے قیدی بنے میرے اللہ, تو ان بے گناہوں کی آزادی کی صورتیں پیدا فرما دے. الہ العالمین, جو قربانیاں تیرے دین کی خاطر دی جا رہی ہیں میرے اللہ, ان قربانیوں کو قبول فرما کر دنیا کے اندر قرآن نظام کو جاری و ساری فرما دے. خاص طور پر ہمارے ملک پاکستان میں کتاب و سنت کو نافذ فرما دے. الہ العالمین, اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما, مرنے والوں کی مغفرت فرما, بیماروں کو صحت عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو رفع فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار نصیب فرما. اے اللہ جن کے بچے بچوں کے رشتوں کے مسائل ہیں ان کے مسائل کو حل فرما دے. الہ العالمین, جو اولاد سے محروم ہیں اولاد نصیب فرما دے. ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق رحمت فرما دے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.